Jio News.
आज पाकिस्तान को अनारकी का मर्ज लाहक हुए पूरे 62 बरस हो चुके हैं। फौजी हुकूमतें आज भी मस्नूई जमहूरियत के पर्दे से अपने जाती मुफादात को ढांप रही हैं। आबादी आबाद नहीं बल्कि बर्बाद नजर आती है। बढ़ती महंगाई और लड़खड़ाती मईशत, बेरोजगारी और तालीमी पसमांदगी, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत का आलम, क्या पाकिस्तान का कोई और तारुफ मुमकिन नहीं? इन फरसूदा हालात के बावजूद क्या ये मुमकिन है कि 62 साल पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली आ सके, और अगर हाँ तो फिर कैसे?
अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गांधी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है, और यूं 36 करोड़ बाजुओं की मौजूदगी में भी जब इस कौम के बाजू में बैरूनी इमदाद और ड्रोन हमलों की सूरत में कौमी तजलील के टीके लगाए जाते हैं तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं, लम्हा मरसिया है। आज इस देश की जरखेज ज़मीनों पे फसलों की बजाय मसाइल उगते हैं और वसाइल अफरेद खा जाते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान बदल सकता है, क्या हमारे हालात बदल सकते हैं? यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू गुफ्तगु है। हम सब, आपके ख्याल में मौजूदा हालात में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है?
पाकिस्तान के बड़े मसाइल तीन हैं। एक ये कि हम कोई हकीकत पसंद कौम नहीं हैं, बहसीत मजमू एक बेशऊर कौम है, और हमारी लीडरशिप ख्वा वो मजहबी हो ख्वा वो सियासी हो बेनमूम बेबसीरत है। ये एक बड़ा मसला ये है कि हम कोई हकीकत पसंद कौम नहीं बन सके। ज़िंदगी क्या है, उसकी हकीकतें क्या हैं, तारीखी अवामिल हमको कहाँ ले आए हैं, इससे बिल्कुल कतः नज़र करके हम हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, और हमारी लीडरशिप भी हमें ख्वाब दिखाती रहती है। दूसरी चीज़ ये है बिलमूम, यानी जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, जिनके लिए तारीखी अवामिर उनकी पुश्त पर नहीं खड़े होते, जिनके लिए कभी ज़मीन तैयार नहीं की गई होती। यहाँ ऐसे बागों और ऐसी इतर बेज़ हवाओं के नक्शे खींचे जाते हैं कि जिनके लिए ना कोई बहार होती है, ना चमन होता है, ना ज़मीन तैयार होती है, ना कभी किसी बागबान ने उसके अपने खून से सींचा होता है। इनमें से कोई चीज़ भी वजूद में नहीं आई होती, लेकिन इस सब के बावस्फ हम ये समझते हैं कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएंगे। दूसरा बड़ा मसला ये है कि कौमों की ज़िंदगी का इन्हिसार इस पर होता है कि उन्होंने अपने आप को इल्म में कहाँ रखा है। इल्म हमारा मसला ही नहीं है। इल्म चाहता है कि हमारे अंदर तनकीदी बसीरत पैदा हो, हम चीज़ों का जायज़ा लेना सीखें, ठंडे दिलो दिमाग के साथ आगे बढ़ने के रास्ते निकालें, कौम को बहसीत मजमू एजुकेट करें। हमारी मजहबी क़्यादत, हमारी सियासी क़्यादत इस मामले में बेगाना महज है, ये उसकी तरजीहात में कोई हैसियत ही नहीं रखती। और तीसरी चीज़ यह है कि हम अपनी सोसाइटी को कितना जमहूरी बनाते हैं। दुनिया के अंदर जो माशरे भी आज तक मनज़म हुए हैं, तीन ही सूरतों में मनज़म हुए हैं, या शख्सी हुकूमत ने उनको मनज़म किया, या तबकाती हुकूमत ने, या जमहूरी तरीक़ों ने। जब हमने फ़ैसला कर लिया एक आईन बना कर कि हम जमहूरी तरीके से अपनी सोसाइटी की तंजीम करेंगे, तो फिर उसके कुछ तकाज़े थे जिन्हें हमें पूरा करना था। वो तकाज़े ना हमारी सियासी क़्यादत ने पूरे किए हैं, ना हमारी फ़ौजी क़्यादत ने पूरे किए हैं, और ना हमारी अदलिया ने पूरे किए हैं। तीनों ही बड़े इदारे इस मामले में बांझ साबित हुए हैं। तो ये तीन बड़े बुनियादी मसले हैं। जब तक हम हकीकत पसंद कौम नहीं बनते, तालीम को अपनी पहली तरजीह नहीं बनाते, और जमहूरियत को ईमानियात का हिस्सा नहीं बना लेते, उस वक्त तक कोई इम्कान नहीं।
मुझे तो ये लग रहा है कि जो तीनों मसाइल जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, मसल एक ही मसले की तीन मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। शायद असल मसला ये नहीं है कि हम जमहूरी कौम नहीं हैं। जब जमहूरी हुकूमत होगी तो वो तालीम की तरफ भी तवज्जो देगी, वो अपने लोगों की तवज्जो हकीकत पसंदाना मनसूबों की तरफ भी दिलाएगी।
ये भी एक अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगेगा। देखिए, बात यह है कि अगर आप एक जमहूरी माशरा पैदा करते हैं तो जमहूरी माशरा दो दिन में पैदा नहीं हो जाता, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। एक बार इंतखाबात हों, दूसरी बार इंतखाबात हों, तीसरी बार इंतखाबात हों, फिर ये कि जमहूरी अकदार को क्या आप फ़रोग देने के लिए तैयार हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि जब आप जमहूरी माशरे का लफ्ज़ बोलते हैं तो बड़ी हद तक इन तमाम चीज़ों का अहाता कर लेता है, लेकिन ऐसे जमहूरी माशरे भी दुनिया में मौजूद हैं कि जिनकी रविश गैर हकीकी।
जब मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान में गैर जमहूरी रवैयों की इब्तदा की थी तो वो कोई फ़ौजी आमिर तो नहीं था ना?
اس میں تو کوئی شک نہیں، بحثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ میرے نزدیک تو اگر آپ مسلمانوں کے خمیر کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمریت پسندی ہماری سرشت میں گویا شامل کر دی گئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ سوسائٹی درست ہو جائے گی، بس کوئی شخص آنا چاہیے، کوئی مسیح آسمان سے نازل ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہمارا علاج ڈنڈا ہے۔ جو قوم اپنے بارے میں یہ تبصرہ کرتی ہو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں استدلال کی حکومت ہو، ہمارے ہاں علم کی حکومت ہو، ہمارے ہاں اخلاق کی حکومت ہو، ہمارے ہاں قانون کی حکومت ہو۔ قانون کے ہاتھ میں کبھی کوئی اثا نہیں ہوتا۔ قانون اس چیز کا نام ہے کہ ایک باشعور قوم نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور وہ اپنے شعور کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، چونکہ ہماری لیڈرشپ کو آزادی کی جدوجہد کرنے کے لیے ایجیٹیشن کی تربیت دینی پڑی ہے، تو بحثیت مجموعی قوم روایت شکن ہو گئی ہے۔ جبکہ کسی قوم کے اندر روایات بنتی بہت مشکل سے ہیں، اگر وہ ٹوٹنے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی قائم نہیں رہتی۔
یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جو پاکستان جس جماعت نے بنایا تھا اس میں اکثریت جاگیرداروں کی تھی، اور قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو وہی جاگیردار پھر آگے چل کر اقتدار میں بھی آئے، اور اسی انہوں نے ایگریکلچرل لینڈ سے اپنی ایک انڈسٹریل امپائر بھی بنانا شروع کی، جس سے معاشرے میں سوشل سٹریٹیفیکیشن میں اضافہ ہو گیا، انکم گیپ بڑھ گیا، آج بنگلوں کے ہمیں پہلو میں سلمز یعنی جھونپڑے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو جیسے مسائل کے اوپر مسائل کی ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے۔
میں نے جو پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ ہم ایک غیر حقیقت پسند قوم ہیں، جب ہم اس ملک کو بنا رہے تھے اس وقت بھی اگر ہم اتنی بات کہتے کہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکا، اس خطے میں چونکہ بعض جگہوں پر ہمیں اکثریت حاصل ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت بنا لیتے ہیں، اگر بات اتنی ہوتی تو یہ بڑی حقیقت پسندانہ بات ہوتی، ہم اس سے آگے بڑھے۔ اور ہم نے اپنی قوم کو خواب دکھانے شروع کیے، ہم نے تو یہ ان کو تاثر دیا کہ جیسے وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو یہ ہجرت مدینہ ہے، وہ جیسے ہی اس ملک میں آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔
مذہبی علماء ہی دار الحرب اور دار الکفر جیسے فتوے عائد کرتے رہے،
اس کی وجہ بھی وہی ہے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہ کی کتابوں میں چند اصطلاحات دیکھ کر قوموں کا تجزیہ کریں گے اور یہ نہیں جانیں گے کہ سماجی عوامل کیا ہیں، سیاسی عوامل کیا ہیں، قوم کی بحثیت مجموعی شعوری کیفیت کیا ہے، تو آپ کی یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ جائیں گی، یہ زمین پر کبھی نہیں اتریں گی۔ اگر ہم اس جگہ سے شروع کرتے کہ ہماری قوم ہے، ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک قوم بنانا ہے، اس کو شعوری سطح پر لانا ہے، اس کے بعد باقی باتیں کر لیں گے، نہیں بڑے بڑے خواب دکھانے میں ہمارا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جب ہم حقیقت پسند نہیں رہتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے حدود سے آگے بڑھ کر منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم جس صورتحال کو بھگت رہے ہیں، اگر آپ پچھلے 25-30 سال کی پالیسیوں کا اندازہ کریں تو اس میں ہم نے یہ خواب دیکھا کہ اس خطے کے اندر ہم ایک بڑی طاقت ہیں، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ افغانستان میں کیسی حکومت ہوگی، ہندوستان کے کیا معاملات ہوں گے۔ یہ جو نفسیات ہے ہماری، یہ نفسیات ہمیں داخلی تجزیہ نہیں کرنے دیتی، اور داخلی احتساب یہ ہماری قوم کا مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا
بگنز ایٹ ہوم۔ ہم نے اپنے ہمسایوں سے باہر ہمسایوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش،
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اس وقت ہماری حالت کیا ہے، ہم ابتدا کہاں سے کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہم کبھی پہلا قدم نہیں دیکھتے، ہمارا مزاج اور ہماری لیڈرشپ کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت تقریروں کا جال بنے گی اور آپ سے یہ کہے گی کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک لہلہاتا باغ لگا دیا ہے، اور آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جگہ جگہ سے سب ٹہنیاں کاٹ کے گاڑ دی گئی ہیں۔ باغ بیج بونے کے بعد ایک لمبے عرصے کی ریاضت سے باغ بنتا ہے۔
جس بنیادی مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ہے جمہوریت۔ ہم سب آج پاکستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک عام متوسط طبقے کا آدمی جو پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، کیا وہ الیکشن کا خرچہ افورڈ کر کے پارلیمنٹ تک پہنچ کر قانون سازی کرنے کی استطاعت یا صلاحیت رکھتا ہے؟
یہ دیکھیں، جتنے جمہوری معاشرے ہیں ان سبھی میں ابھی تک ناممکن ہے، یہ برطانیہ میں بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کا نظم کچھ اس طرح قائم ہے کہ اس میں آپ اگر جمہوری رویوں کو پنپنے دیں، سوسائٹی کے اندر ایک عمومی فضا ایسی پیدا ہونے دیں جس میں پارٹیاں منظم ہوں۔ ابھی ہمارے ہاں جمہوریت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ خود سیاسی جماعتیں جمہوری بنیادوں پر وجود پذیر ہوں، تو ہمارے ہاں تو کوئی سیاسی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خالص جمہوری طریقے سے منظم کی گئی ہو، خود پارٹیوں میں انتخابات نہیں ہوتے۔ ابھی تو ہم موروثی جمہوریت کے دور سے گزر رہے ہیں، یعنی اس میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کے لیے ایک پارٹی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کی اولاد کے مقدر میں آئندہ کی حکمرانی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی تک تو ہماری صورتحال یہ ہے۔
لیکن اس میں قصور عوام کا بھی تو ہے نا، جو ان جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔
اس میں کیا شک ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے عوام کو، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ صرف جمہوریت کافی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں۔
تاریخ تعلیم کا بندوبست تو وہ حکومت کرے گی، حکومت بنانے کے لیے وہ جو قوت درکار ہے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے شخص کو، وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. اب جو پالیسی میکرز ہیں وہ اپنے عوام کی تربیت ایسے کریں گے، جیسے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک پل سے گزرنے کے لیے شرط لگا دی کہ جو اس پل سے گزرے گا وہ ایک ایک جوتی کھائے گا، اور لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ جی بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بندہ جوتیاں مارنے والا ہے. یعنی قوم کے اندر جو بے حسی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے، اس کا کیا علاج؟
دیکھیے، آپ یہ فرمایا نا کہ حکومت یہ بندوبست کرے گی، نہیں، دور جدید میں یہ راستہ خدا نے ہمارے لیے کھول دیا تھا کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کے ہاں بہت بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں آئیں، این جی اوز وجود میں آئیں، آپ کے ہاں مذہبی جماعتیں وجود میں آئیں. اگر وہ اس بات کو ہدف بنا لیتی کہ ان کا پہلا کام قوم کی تربیت ہے، اور جو وہ خواب دکھا رہے ہیں وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے، ان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، تو آپ یہ دیکھتے کہ ہمارے ہاں کتنی بڑی طاقت میسر ہو جاتی. آپ تصور کیجئے اس بات کا کہ یہاں کے مذہبی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دینی مدارس کا ایک نظام بنائیں گے، کتنا بڑا نیٹ ورک انہوں نے قائم کر دیا. یعنی ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں، ہم ان کے نصاب پر تنقید کرتے ہیں، ان کو ایک الگ نظام کے طور پر تسلیم کرنے سے
یہ بھی نیٹ ورک قائم ہونے دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا تھا، وہ پالیٹکس کی مین اسٹریم میں شامل نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر شاید یہ بھی قائم نہ ہوتے.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ عزم کر لیتے ہیں اس بات کا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، تو اس کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. خود آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے بھی کوشش کی اس بات کی کہ وہ اپنے اقتدار کو یہاں مستحکم رکھیں، اور سب سے بڑا چیلنج ان کو بھی تعلیم گاہوں سے پیش آ سکتا تھا، لیکن نہ علی گڑھ کو قائم ہونے سے روک سکے، نہ گورنمنٹ کالج کو وجود میں آنے سے روک سکے، نہ اور بے شمار درس گاہوں کو وجود میں آنے سے روک سکے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے دور کے لحاظ سے عام ہوتی ہے، موجودہ دور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں.
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری رویوں کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ساری لاشوں کا لہو درکار ہے؟
عملاً ایسا ہو رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی میرے نزدیک یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ انقلابی مزاج پیدا کر کے لوگوں کو مرنے مارنے پر آمادہ کرتے چلے جائیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روایت کے اندر سے روایت نکالتے چلے جائیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حقیقت پسند ہوں گے، آپ جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، آپ قوم کی تعلیم و تربیت کا ایک نقشہ بنا کے آگے چلیں گے، اس کے ساتھ آپ جمہوریت کے معاملے میں ایک کمٹمنٹ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو تینوں چیزیں مل کے اصل میں ایک بہتر انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے.
اصل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت پاکستان میں، مثلا جب میں یونیورسٹی گیا تو میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی سیاست کے قریب نہیں جانا، سیاست گندی ہوتی ہے، نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے عوام ان کے حقوق کی آگہی نہیں دی جا رہی، بلکہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں ان کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. تو جب عام باشعور طبقے میں نوجوانوں میں اپنے حقوق کا احساس ہی نہیں ہوگا، تو وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کس طرح کر پائیں گے؟
یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ تعلیم کے زمانے میں ہمیں حقوق کا شعور پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ لفظ حقوق جو ہے، ذرا تھوڑی سی اس پر بھی گفتگو کر لی جائے. میرے خیال میں ہمیں اپنے فرائض کا احساس پیدا کرنا چاہیے. جس وقت ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسروں کو حقوق ملنے شروع ہو جاتے ہیں. حقوق کی جدوجہد سے حقوق نہیں ملتے، بلکہ فرائض کے شعور پیدا کرنے سے حقوق ملتے ہیں. تو جب آپ تعلیم پا رہے ہوتے ہیں، تو والدین نے اگر یہ بات کہی ہے تو غلط نہیں کہی. میں بھی یہی کہوں گا کہ تعلیم کے دوران میں آپ کو صرف متعلم ہونا چاہیے.
کہ پاکستان میں کتنے طلبہ نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا تھا؟
بہت معذرت کے ساتھ اس کے بھی نتائج ہم نے بعد میں بھگتے ہیں. دیکھیے، کسی اقدام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے اس وقت کی ایک صورتحال کے اندر اس طرح کا اقدام کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ طالب علموں کے بارے میں یہ بات بالکل طے ہونی چاہیے کہ ان کی اولین ترجیح ان کی تعلیم ہے. آپ جس چیز کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے اندر علم کے ذریعے سے پیدا کریں. اگر ان کو کوئی ایکٹیویٹیز بھی آپ دینا چاہتے ہیں، تو ان کی تعلیم گاہوں کے دائرے میں دیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ان کو انتخابات کیسے ہوتے ہیں یہ بھی سکھا سکتے ہیں، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی انجمنیں اور تنظیمیں اور یونینیں بھی قائم کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ سیاست میں ملوث کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ تعلیم پا کے باہر نکلیں گے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے، اپنا کردار ادا کریں. تعلیم کے دوران میں اگر کوئی جماعت یا اگر کوئی سیاسی قوت یا اگر کوئی لیڈر طالب علموں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو میرے نزدیک وہ اغوا کے جرم کا ارتکاب.
جی، آپ پوچھیں.
آپ نے جو بات کی کہ انڈیویجول ان کی جو انٹرنل انسٹیٹیوشنل پولیٹکس ہیں وہاں تک تو محدود رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں، کیا ہمارا پولیٹیکل نظام ایسا ہے کہ جو ہم تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، ہم وہ تعلیم اسی پولیٹیکل جو ہمارا ایکچوئل سینیریو ہے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا ہی ہے؟
نہیں کر سکتے. ابھی تو دیکھیے آپ کا جو باہر سیاسی نظام ہے، میں نے گزارش کی کہ اس میں تو ابھی سیاسی پارٹیاں جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتی ہیں ویسے پارٹیاں وجود میں نہیں آئیں، خاندانی نوعیت کی جماعتیں ہیں۔ ہمارے ملک میں باقاعدہ انتخابات کتنی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں، ایک جماعت اسلامی کی آپ مثال دے سکتے ہیں جس میں انتخابات بہت باقاعدگی سے ہوتے ہیں، لیکن جمہوریت صرف باقاعدہ انتخابات کا نام نہیں، اس کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو رائے کی آزادی ہو، یعنی آپ پالیسی سے اختلاف کریں، آپ اپنی بات بیان کر دیں، آپ پریس میں آ کے ایک بات کہہ دیں، شائستگی کے ساتھ اختلاف کر کے رائے عامہ کو ہموار کریں، لوگوں سے ملاقات کریں، اس کو ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے وقت پر انتخابات کرا دیے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی سیاسی جماعتوں کی اس طرح تربیت نہیں کرتے اور پھر ایک لمبے عرصے تک انتخابات نہیں ہوتے رہتے، اس وقت تک ہمارے طالب علم باہر نکلیں گے تو وہ سیاست کے خواب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کو اصل میں کیا کرنا ہوگا، ان کو انہی خاندانوں کا بستہ بردار بننا ہوگا اور انہی کیا رہینے منت ہو کر کچھ تھوڑا بہت مقام حاصل کر لینا ہوگا، جس کو حقیقی سیاست کہ آپ نے دیکھا نا امریکہ میں اوباما اور ہلری کلنٹن کے مابین میں پہلے مارکا خود پارٹی کی سطح پر ہوا اور اس کے بعد پھر انتخابات کا عمل شروع ہوا۔ کیا ہم نے بھی اپنی سیاسی جماعتوں کو اسی طرح سے ترتیب دیا ہے؟ ہم نے بھی سیاسی جماعتوں کی اسی طرح تربیت کی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یعنی لوگوں کو بتانا ہے کہ صحیح جمہوری اقدار کو پنپنے کا اگر موقع دینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں خود اپنے اندر جمہوریت پیدا کریں۔
پاکستان کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ نائجیریا جیسے ملک سے بھی کم ہے، اور جب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں تو ہم ٹوٹلی نل اینڈ وائڈ ہیں۔ جب فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد بھی جب وہ جابس وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی امپلائمنٹ نہیں ملتی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرائمس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس کو کیسے آپ،
یہی تو المناک صورتحال ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ تعلیم ہماری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ جب آپ کسی قوم کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کیسے تیار کر رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ محض جبلتوں کا پیرو ہے جیسے جانور ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں جن جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، انہی انسٹنکٹس پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس پر صدیاں بیت چکی ہیں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تو وہ اپنی تہذیب نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بناتا ہے، اپنے وجود کی نشو نما کرتا ہے۔ یہ چونکہ صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے تو اس وجہ سے تعلیم انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انسان بنتا ہی تعلیم سے ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ان گھڑ وجود پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے اندر انہوں نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہے تو کچھ سے کچھ بن سکتا ہے، ارسطو افلاطون بن سکتا ہے۔ یہ تعلیم سے ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔
لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود دیکھیں تو پاکستان میں اتنے ایجوکیشن کے سسٹم ہیں، مدرسے کا ہے، اردو میڈیم میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میں میٹرک کراتے ہیں، انگلش میڈیم میں مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، تو جب یہ سب کے سب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا معاشرہ وجود میں نہیں آ جاتا؟ کسی کی بھی سوچ ایک دوسرے سے سملر نہیں ہوتی بالکل بھی۔
یہ دوسرا عالم یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو پہلے تو ترجیح اول نہیں بنایا، کبھی اس پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ مجھے تو معذرت کے ساتھ یہ عرض کر دینا کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ پڑا ہوا ہوتا اور اس کو حقیقی تعلیم ملتی، اور تعلیمی درسگاہیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں کہ دنیا میں لوگ آتے کہ ان تعلیم گاہوں میں ہم نے آ کے تعلیم پانی ہے۔ اور دوسری وہ بات ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ تعلیمی نظام، پہلے 12 سال کا تعلیمی نظام تو کسی قوم میں ہر حال میں یکساں ہونا چاہیے۔ 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، یعنی آپ قوم میں 18 سال کی عمر تک جو تعلیم پاتے ہیں، اس 12 سال کی تعلیم میں تو اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی کہ آپ تفریق پیدا کر دیں۔ ہمارے یہاں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہے، اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم الگ الگ قومیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ سب سے بڑی، سب سے اولین ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم کا یکساں نظام پیدا کریں۔ یہ جو ابتدائی 12 سال کی تعلیم ہے، آپ اس میں تفریق پیدا کر کے قوم میں تفریق پیدا کر دیں۔
سر، ہم تعلیم کا یکساں نظام کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ ہمیں تھوڑا سا ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں یکساں تعلیمی نظام بنانا چاہیے، کیسے بن سکتا ہے؟ یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بن سکتا ہے، ریمیڈی نہیں دے۔
ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، بس جب یہ شعور کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے طالب علموں کے ذوق کو بہتر کریں, ہم اپنے وکلاء کے, اساتذہ کے, یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو تھوڑا سا ان کے شعور کو بلند کریں, تو کچھ دیر کے بعد یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ہونے لگ جائے گا. ہمارے آج کے موضوع کو آگے دیکھیں تو وہ کیا ہے, کیا پاکستان بدل سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بدل سکتا ہے, تو بات کی بات ہے, پاکستان بدل رہا ہے. یعنی پچھلے 3-4 سال کے عرصے کے دوران میں ہمارے اندر بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن ان تبدیلیوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک شعوری جدوجہد کی ضرورت ہے. وہ مجھے کرنی ہے, وہ آپ کو کرنی ہے, وہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے.
پبلک اسکول سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت کی ول چاہیے, صرف اس کی نیت چاہیے. اب حکومت کون کر رہا ہے؟ انڈسٹریلس کر رہے ہیں, لینڈ لارڈس کر رہے ہیں, وہ موروثی جمہوریت والی آپ نے بات کی, وہ لوگ کر رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو آپ کو لگتا ہے ووٹ کی طاقت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تبدیلی اوور نائٹ تو نہیں آ سکتی, اگلے 50-60 سال اس کا مطلب ہے تو کہیں نہیں گئے.
کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھیے, قوموں کی تعمیر میں 50-60 سال کیا چیز ہوتے ہیں؟ ہم آج ارادہ کریں, آج عزم کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے بھی جب میں یہ بات کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں تو 30 سال لگیں گے. 30 سال گزر گئے. اگر پہلا قدم اٹھا لیا جائے, آپ آج فیصلہ کر لیں, ایک کام میں 30 سال لگنے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں, آج آپ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں, تو کل میرے عزیز 30 سال میں سے.
لیکن وہ ہم قدم کس سمت میں بڑھائیں؟ یعنی وہ لائن آف ایکشن کیا ہوگی؟
بڑی سادہ بات ہے, ہم طے کر لیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو تفریق ہے نظام تعلیم کی, یہ ختم کر دی جائے گی. ایک نظام تعلیم ہوگا, اس نظام تعلیم میں پہلے 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری ریاست لے گی, اور اس میں اعلیٰ ترین معیار کو حاصل کرنا ہماری اولین ترجیح ہوگی. ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت, بڑے بڑے خواب دیکھنے, غیر حقیقت پسندانہ اسکیمیں بنانا بند کر دیں گے.
یہ تو پرنسپل ہو گیا نا, وہ تو سمجھ آ گیا, ان سے ہمارے سارے شرکا اتفاق کر رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ پریکٹیکل لائن آف ایکشن آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے؟
دیکھیے, پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا نا کہ ہم اس چیز کو قوم کا مسئلہ بنا دیں. یہ قوم کا مسئلہ بنے گا تو لیڈرشپ اس کے لیے تیار ہوگی. اور یہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ یہ مسئلہ ایسے بنے گا کہ جو ہمارے ہاں نوجوان ہیں وہ اس کو ایک موومنٹ کا مسئلہ بنا لیں, وہ اس کو اپنی قوم کی تعمیر کا مسئلہ بنا لیں, وہ اٹھیں اور اٹھ کر جس طریقے سے مہذب قوموں میں جدوجہد کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے.
آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ اصل میں آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر اتنے ہمسایوں کے کیا کہتے ہیں جارحانہ عزائم ہیں, تو وہ بیچارہ پاکستان اپنا ایک خزانے سے کیا ڈیفینس ایکسپینڈیچرز پورے کرے یا اس طرح تعلیم پہ اور صحت پہ توجہ دے؟
مجھے تو اس سے شدید اختلاف ہے کہ پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کے پرابلم درپیش ہے. پاکستان کا اصلی مسئلہ اس کا داخلی مسئلہ ہے. اگر آپ اپنی قوم کی تعمیر کر لیں, کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. سازشیں اس وقت ہوتی ہیں, دوسروں کو مواقع اس وقت ملتے ہیں, دوسری قومیں اس وقت آپ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قومی لحاظ سے یہ بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں. آپ دنیا کی پوری تاریخ پڑھ لیں, دنیا کی بہت بڑی امپائرز وجود میں آئی ہیں, اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا جب قوم داخلی لحاظ سے ختم.
یعنی پاکستان کو اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کم کر کے تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے؟
یقیناً, میں تو یہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے, اور تعلیم کو ہمیں ایک ایمرجنسی کے طور پر.
ہم صاحب, ہم یکساں تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ عوام میں یہ احساس پیدا ہو گیا, حکومت پہ وہ پریشرائز کریں گے. اب حکومت کیا کرے گی؟
حکومت یہ کرے گی کہ یکساں نظام تعلیم کے لیے پہلے تو پورا جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں یہ صلاحیت پیدا کرے گی کہ جو ہمارے قومی مقاصد ہیں ان کے لحاظ سے کسی کو اپنا بچہ کسی دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. آپ اگر تعلیمی نظام کا جائزہ لیں تو دیکھیں, آپ کو لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں 3 بنیادی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک قومی زبان ہے, اردو زبان ہے. اس کے ساتھ علاقائی زبانیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں, اور قومی زبان کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو اردو سیکھنی ہے. یہ ہماری ناگزیر ضرورت ہے, اور یہ مسئلہ میرے یا آپ کے انتخاب کا نہیں ہے. یہ مسئلہ قومی سطح پر ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہوا ہے. میں اگر چاہوں کہ میں سندھ کے کسی آدمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں یا میں سرحد کے کسی آدمی کے ساتھ ابلاغ کروں تو مجھے باہر اردو
کی کوہیشن کے لیے ایک نیشنل لینگویج
ہے. وہ ہمارے ہاں بن چکی ہوئی ہے, وجود پذیر ہو گئی ہے, اور اس زبان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی ایک ایسی زبان بن گئی جس کو آپ قومی زبان کہہ سکتے ہیں, خواہ آپ اس کو ڈکلیئر نہ بھی کر رہے ہوں نہ بھی کہہ رہے ہوں. تو دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ انگریزی زبان آپ کی ضرورت بن گئی ہے, کیونکہ آپ کو دنیا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. دنیا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کوئی ایک بین الاقوامی زبان آپ کو سیکھنی ہو, فرینچ بھی ہو سکتی تھی, رشین بھی ہو سکتی تھی, لیکن انگریزی زبان سے چونکہ ہمارا ایک پس منظر وابستہ ہے تو بہرحال اسی کو آپ اختیار کرتے ہیں. آپ مسلمان قوم ہیں, آپ کو اپنے مذہب کا علم حاصل کرنا ہے، ورنہ آپ مذہبی طبقے کے ہاتھ میں یرغمال بن کے رہ جائیں گے۔ آپ کے ہر بچے کو اتنی عربی زبان آنی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ
کی کتاب کو پڑھ سکے۔ کیا آپ سٹیٹ لیول پہ ریلیجس ایجوکیشن کی حمایت کرتے ہیں؟
میرے نزدیک دیکھیں، ریلیجس ایجوکیشن تو بہت بات کا معاملہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لینگویجز جو آپ کو آنی چاہیے وہ کیا ہیں۔ آپ کے مذہب کا مسئلہ یہ ہے عربی زبان ہے، آپ کے بین الاقوامی معاملات کا مسئلہ انگریزی زبان ہے، آپ کے قومی معاملات کا مسئلہ۔
بچہ ایک اردو بھی سیکھے، انگریزی بھی سیکھے، عربی بھی سیکھے، اپنی علاقائی زبان بھی سیکھے، تو وہ بیچارہ وہ تو کیا کہتے ہیں گم ہو جائے گا گاندھی صاحب انہیں زبانوں میں۔
یہ بات یہ، یورپ میں لوگ چھ چھ زبانیں سیکھتے ہیں، زبانیں سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پرابلم کہاں سے ہوا ہے؟ پرابلم ہوا ہے میڈیم آف انسٹرکشن سے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ ذریعہ تعلیم تو دنیا کے کسی ماہر تعلیم سے آپ بات کر لیں، وہ تو مادری زبان ہونی چاہیے۔ چلیں اگر آپ مادری زبان کو نہیں تو اردو چونکہ سب سمجھتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی کم و بیش بولنے لگ گئے تو اس کو بنا لیجئے۔ ذریعہ تعلیم ہونا اور چیز ہے، اور کسی دوسری زبان کا سیکھنا بالکل ایک اور چیز ہے۔
جی آپ پوچھیے۔
کیا ہمارا نظام اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جمالیات کو دیکھ سکیں، ورڈ کو دیکھ سکیں؟ اگر میں ایک اچھا شاعر یا ایک اچھا گٹارسٹ بننا چاہتا ہوں تو مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ تم انجینئرنگ کرو، کیونکہ کل کو تم نے پیسہ کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس طبقاتی نظام میں کس طرح جمالیات پیدا کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو ہے پراپر وسائل ہی نہیں ہیں؟
اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلے 12 سال کی تعلیم ہی میں ہم ان چیزوں کو داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے 12 سال کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر بنیادی سکلز پیدا ہو جائیں، آپ ضروری زبانوں کا علم حاصل کر لیں، آپ آگے جن علوم فنون میں جانا چاہتے ہیں ان کی بنیاد مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد والدین کا کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھا جائے طالب علموں کے اندر کیا ایپٹیچیوڈ ہے، ان کے اپنے رجحانات کیا ہیں، ان کا اپنا ذوق کیا ہے، اور پھر تعلیم اس کے مطابق آگے پانے کا ان کو حق دیا جائے، معاشرے میں بھی یہ فضا پیدا کی جائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے، بڑا مسئلہ ہماری معاش ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ معاش دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس میں والدین کوئی تعلیم تبلیغ کریں یا نہ کریں، بہرحال معاش کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن سوسائٹی بحثیت مجموعی ہمارے یہاں فیصلے کیسے کرتی ہے؟ وہ ایک بھیڑ چال کے انداز میں فیصلے کرتی ہے۔ ایک زمانے میں ہر ماں اپنے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتی تھی، ایک زمانہ آیا کہ ہر ماں اپنے بچے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتی ہے۔ تو ہم اپنی سوسائٹی میں یہ ذوق پیدا کریں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنوع صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے، ہم دریافت کریں کہ ہمیں خدا نے کیا بندے دیے ہیں، اور ان کے اندر کے انسان کو نشو نما پانے کا موقع۔
ایک اور بات جو آپ نے کی یکساں تعلیم کے اوپر، کہ ہمارے میں جب اتنا شعور آ جائے گا تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یکساں تعلیم دینا شروع کر دے گی، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے حکومت میں جو عمراء بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے انٹرنیشنل اسکولس میں پڑھتے ہیں، اور جو مزدور کا بچہ جو ایک جو بالکل لو کلاس اسکول میں پڑھتا ہے، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایلین ہیں، جو دونوں ایک دوسرے کے لیے خلائی مخلوق ہیں، اور یہ واضح فرق اس طبقاتی نظام کا پیدا کیا ہوا ہے، تو کیا حکومت ہمارے شعور کے باوجود اس چیز کو الاؤ کرے گی کہ وہ یکساں تعلیم دے سکیں؟
حکومت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز عوام ہے۔ جب آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کر دیتے ہیں تو حکومت اس کی پیروی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عوامی شعور کے سامنے حکومتیں نہیں ٹھہر سکتی۔ اصل میں ہم حالات کی سنگینی دیکھ کر اور رات کی تاریکی دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں کبھی صبح نہیں ہوگی۔ آپ جدوجہد کیجئے، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ یہاں ہر رات کو صبح میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔
ہم سے 62 سال سے پاکستان کے عوام میں یہ بھی تو شعور ہے نا کہ ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے، اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
معاشی استحصال بھی ہوگا، دیکھیے معاشی استحصال کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے، کم کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو متوازن بنا سکتے ہیں۔ دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے بنی ہے، اس کو بالکل یکساں صورتحال تو کبھی پیش نہیں آئے گی، لیکن توازن کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے، اور یہی غالباً حقیقت پسند
ہے۔ تعلیمی نظام پہ بات ہو رہی تھی، واپس ہم آتے ہیں اسی پہ، ایک بڑا کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانے کا۔ تو ہم سب آپ فرما رہے ہیں کہ 18 سال کی عمر تک، یعنی 12th grade تک ایک یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے جس میں بچوں کو لینگویجز کا علم، ریاضی کا علم، فنون لطیفہ سے شغف پیدا کیا جانا چاہیے۔ تو ہم سب پھر ہمارے یہاں جو تقریباً 20-30 ہزار مدرسے موجود ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بند کر دیے جائیں گے؟
دیکھیے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ دینی تعلیم کے مدرسے قائم کریں، لیکن آپ FAFSC تک یا اے لیول تک تعلیم کے بغیر کسی طالب علم کو داخلہ نہیں دے سکتے۔
تو پہلے 5ویں کلاس کا بچہ حفظ کرنے بیٹھ جاتا ہے،
یہی تو حادثہ ہے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتا دیں اور اس بات کی کسی کو اجازت نہ دیں، نہ کسی جدید طبقے کے آدمی کو، نہ کسی قدیم طبقے کے آدمی کو، نہ کسی سیکولر کو، نہ کسی مذہبی آدمی کو. 12 سال کی تعلیم قومی سطح پر دی جانی چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایک لاء کالج قائم کروں اور یہ کہوں میں 5 سال کے بچوں کو اس میں لے رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ میں ایک میڈیکل اسکول قائم کروں اور یہ کہوں میں 5 سال کے بچوں کو اس میں ڈاکٹر بنانے کے لیے لے رہا ہوں، آپ مجھے لینے دیتے ہیں؟ تو آپ مذہبی تعلیم کے لیے اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مذہبی تعلیم کا فیصلہ بھی 12 سال کی تعلیم کے بعد آدمی کو کرنا چاہیے. اس کے بعد جس کا جی چاہے.
خیال میں ایسا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے آپ پاکستان کے ہزاروں مدرسوں کو اس بات پر کنونس کر سکیں کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد بچوں کو دین کی تخصیصی تعلیم کے لیے منتخب کریں؟
دیکھیے بات یہ کہ تو قومی ول کا مسئلہ ہے. آپ آج اگر یہ فیصلہ کر لیں قومی سطح پر تو کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا. اور آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت میڈیا کی موجود ہے، ہم بیٹھیں گے بات کریں گے ان کے ساتھ. کسی شخص کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ 5 سال کے ایک بچے کی قسمت کا فیصلہ کر دے؟ براڈ بیس تعلیم پائے بغیر کسی کو نہ کسی میڈیکل کالج کے اندر کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے، نہ کسی لاء کالج میں کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے، نہ دینی علوم کی درسگاہ میں کسی کو داخلہ دینے کا حق ہے.
آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ غریب آدمی جو ہے وہ کبھی بھی پولیٹکس کی طرف نہیں جا سکتا، ایک مطلب پولیٹیشین نہیں بن سکتا. اور تو پھر اگر ایک غریب آدمی کبھی اوپر نہیں جا سکتا تو عوام جو ہے وہ حکومت ایک قسم کی بناتی ہے. تو جب عوام ہی حکومت میں نہیں آ سکتی اور وہی امیر لوگ سرمایہ دار حکومت میں آئیں گے تو مسائل ہمارے کس طرح حل ہوں گے؟ ہم تو نیچے دبتے چلے جائیں گے.
پہلے مرحلے میں ایسا ہی ہوگا. ہم نے جمہوریت کی ابتدا کی ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں 30-35 سال تک فوج حکومت کرتی رہی ہے، آمرانہ نظام رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ جمہوریت کو چلنے دیجئے، قوم کے اندر شعور پیدا کیجئے اور ابلاغ کے ذرائع کو وہ آزادی دیجئے جو آزادی اس وقت اس کو حاصل ہے. اتنی آزادی بھی بہت کافی ہے. آپ دیکھیں گے اس کے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں، ان کے اندر ایسی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ جو آپ مغربی معاشرے کو اس وقت دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں کوئی انقلابی تحریکیں نہیں چلیں، بلکہ تعلیم ہے، اکیڈمیز ہیں، لوگوں کی فکری تربیت ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ حیرت انگیز تبدیلی آ گئی. یعنی آپ دیکھیں ابھی بھی وہاں بادشاہتیں قائم ہیں، لیکن وہ آئینی بادشاہتیں ہو کر رہ گئیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ روایات توڑ دیں. ہمارے معاشرے کا ایک مزاج یہ ہے کہ ہم روایات کو توڑنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں سوسائٹی کے اندر گریجولی تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھیں برطانیہ میں آج تک ملکہ برطانیہ موجود ہے، اب بھی پارلیمنٹ کا افتتاح کرتی ہے، لیکن کوئی آدمی برطانیہ کی جمہوریت پر انگلی نہیں اٹھاتا. انہوں نے روایت کے اندر کھڑے ہو کر وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے.
سر آپ، ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کیسے امپروو ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے دو چیزوں پہ زور دیا، ایک تو تعلیم ہے اور دوسری جمہوریت ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی اور جمہوریت کا جو سو کالڈ سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے، ان دونوں سسٹمز کے تھرو جو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ تعلیم یافتہ لوگ جو یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، اور قوم کی ڈیولپمنٹ میں، اوور آل پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کیا رول ہے، اور جو جمہوریت کے جو علم بردار ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دیانت جو کہ ایک بنیادی چیز ہے اور جو تربیت سے آتی ہے، اور تعلیم نہ بھی ہو تو لوگ دیانتدار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قومی تشخص، اگر ہم ایک قوم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے تو ہی کچھ منزل کا تعین ہوگا. اگر قوم ہی نہیں ڈٹرمن ہوں گے پہلے، تو پھر شاید جمہوریت بھی یا تعلیم بھی ہمیں انڈیویجول لیول پہ، تو شاید تعلیم ہمیں بہت مدد کرے گی، لیکن شاید اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ نے تعلیم کو غالباً یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم صرف اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں یونیورسٹیوں میں کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں. میں دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ہاں خاندانی روایات، ہمارے ہاں بڑوں کا ایک خاص طریقے سے لوگوں کو تربیت کرنا، اپنی روایات کو منتقل کرنا، یہ اصل میں تعلیم کے وہ ذرائع ہیں جن کو آپ انفارمل ذرائع کہتے ہیں، غیر رسمی ذرائع کہتے ہیں. تو اصل چیز تعلیم ہی ہے. اصل میں ہم تعلیم ہی دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو تعلیم ہی دے رہے ہیں. تو تعلیم صرف یونیورسٹی تعلیم کا نام نہیں ہوتی. تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے سامنے کوئی آدرش، کوئی نصب العین آپ نے رکھا ہے، کچھ مقاصد کا انالیسز آپ نے کیا ہے، ایک کھلے ماحول میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے دیا ہے، اور آپ نے اپنی قوم کے لیے جہاں فارمل ایجوکیشن کا بندوبست کیا ہے اس کو ترجیح اول بنا لیا ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ نے تربیت کا لفظ استعمال کیا، میں تو تربیت سے الگ کر کے کسی تعلیم کا تصور ہی نہیں رکھتا. میرے نزدیک تعلیم نام ہی اس چیز کا ہے. تعلیم میں دونوں کام ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ معلومات دیتے ہیں، آپ علم کا رسوخ پیدا کرتے ہیں، آپ تنقیدی جذبہ پیدا کرتے ہیں اور تنقیدی رویہ پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے عمل کے اندر ڈھلتی چلی جائے۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابی ہے کہ اس میں تربیت کے عنصر کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ جب آپ اچھا نظام تعلیم بناتے ہیں تو خواہ وہ فارمل سطح پہ ہو خواہ انفارمل سطح پر، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کی تہذیب نفس کا ذریعہ ہی تعلیم ہے۔
آپ فرما رہے ہیں کہ 12 سال تک یعنی 12th grade تک لوگوں کو یکساں تعلیم دینی چاہیے اور اس کے بعد تخصیصی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے، تو ہم سب اس میں آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عربی زبان بھی شامل ہو، اس میں اردو زبان بھی شامل ہو، اس میں انگریزی زبان بھی شامل ہو، اس میں علاقائی زبان بھی شامل ہو، پہلا برڈن تو یہ۔ لیکن سر دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے اس ساری ڈبیٹ میں وہ یہ ہے کہ جب آپ تخصیصی تعلیم دیں گے دین کی یونیورسٹی لیول پر دیں گے، جو طالب علم اپنے شوق سے دین کی تعلیم حاصل کرنے جائے گا، تو جو فرقہ وارانہ اختلافات موجود ہیں مختلف مکاتب فکر کے مابین، وہ بہرحال ایک یونیفارم ایجوکیشن کو الاؤڈ نہیں کریں گے۔ میڈیسن میں، ڈینٹسٹری میں، انجینئرنگ میں، بزنس میں، اکاؤنٹنگ میں آپ ایک یونیفارم ایجوکیشن دے سکتے ہیں، لیکن دین میں آپ اس لیے ایک یونیفارم ایجوکیشن نہیں دے سکتے کہ لوگوں کے مابین جو مکاتب فکر کا فرق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ جاتا ہے۔
12 سال کے بعد اس کی ضرورت نہیں، آپ میڈیسن میں بھی نہ دیں، یعنی سائنس میں بھی مختلف نقطۂ نظر پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ 12 سال کی تعلیم جب آپ نے دے دی تو اصل میں آپ نے کیا کیا، دیکھیے 12 سال کی تعلیم میں سوسائٹی اپنا علم منتقل کرتی ہے اور بنیادی ہنر پیدا کرتی ہے، سکلز پیدا کرتی ہے کہ آپ سیکھ سکیں، یہ کام یکساں کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ صرف اتنی تبدیلی، کسی دینی مدرسے کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف یہ بات طے کر دیجئے کہ یکساں نظام تعلیم ہوگا پوری قوم کے لیے 12 سال، اس کے بعد لوگوں کو حق حاصل ہے، وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ایک دیوبندی مدرسے میں جا کے پڑھیں، بریلوی مدرسے میں جا کے پڑھیں، اہل حدیث مدرسے میں جا کے پڑھیں، وہ ایک میڈیکل کالج میں جا کے پڑھیں، کچھ نہیں ہوگا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ممکن ہے؟
مستقبل قریب کا کل ممکن ہے اگر ہم آج اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جب کبھی آپ کے اندر کسی چیز کی ول پیدا ہو جاتی ہے، بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں موٹر وے بنانے کا فیصلہ کیا تھا کوئی معمولی منصوبہ تھا، جنہوں نے لاہور کے اندر پیٹرول پمپ اڑانے کا فیصلہ کیا کوئی معمولی چیز تھی، یہاں بعض مزارات موجود تھے ان سے سڑکیں نکال دی گئیں، یہ کوئی معمولی بات تھی اس قوم کے اندر؟ میں تو کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں آپ آج فیصلہ کریں اس بات کا کہ اس قوم میں 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور یہ تعلیم اعلیٰ ترین معیار پہ ملنی چاہیے، اور اس تعلیم میں آپ کوئی باعث پیدا نہ کریں، یہ تعلیم ہونی چاہیے بنیادی سکلز کی۔ جو میں نے لینگویجز کی بات کی،
ٹھیک ہے ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر چوری کے 100 اور چور پکڑنے کے 101 طریقے ہوتے ہیں تو اسی طرح سینکڑوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ہزاروں طریقے موجود ہوتے ہیں، شرط صرف نیت، محنت اور خلوص کی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم وطن عزیز کے حالات کے حوالے سے آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جاری رکھیں گے، مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔